کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل ہیں, سلسلہ کرتے ہیں.
میرا ان کا ایک دوست تھا, وہ ہمارے گھر میں آ جایا کرتا تھا. اس سے کچھ پیسے لیے تھے ادارے, سن 71 کی بات ہے یہ. وہ پیسے لیے تھے, اب وہ آج فوت ہو گیا ہے, میرا ابو بھی فوت ہو چکا ہے. پیسے تھے تقریباً 460 روپے. اب ہم نے ان کو دینے جائے ان کے بیٹوں کو, انہوں نے کہا کہ یہ پیسے اس وقت کے لحاظ سے دیے ہمیں, تو مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک نجی اسکول کا پرنسپل ہوں مفتی صاحب. سوال یہ ہے, اگر کوئی بچہ غیر حاضر رہتا ہے تو اس سے غیر حاضری کا جرمانہ لیا جاتا ہے, یہ پیسے کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سن 71 میں مطلب پیسے لیے تھے تقریباً 450 روپے, تو والی صاحب کا بھی انتقال ہوا, مطلب ظاہر ایک عرصہ گزر گیا. اب ان کے بیٹوں کو انہوں نے پیش کرنا چاہے پیسے, تو انہوں نے کہا تو سن 71 کے پیسے تھے, ظاہر قیمت تو بڑھ گئی ہے, تو اب کیا کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رقم ان کے والد نے لی تھی شرعی نقطۂ نظر سے, اتنی ہی رقم واپس کرنا ان کے اوپر لازم ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی 450 450 جتنی بھی رقم لی تھی, چاہے وہ 71 میں لی تھی یا 70 میں لی تھی, تو قرض کا یہ اصول ہے کہ جو چیز لی ہے اسی کی مثل لوٹائی جائے گی.
صحیح.
تو جتنی رقم لی تھی, پاکستانی روپے لیے تھے, تو اتنی رقم اب لوٹائی جا رہی ہے.
صحیح.
یہ جدا بات ہے کہ اس کو عرصہ کافی گزر گیا, لیکن عرصہ گزرنے کے ساتھ رقم بڑھتی نہیں ہے.
صحیح.
پھر تو وہ سود کے زمرے میں آ جائے گی.
صحیح.
تو جتنی رقم ان کے والد نے لی تھی اتنی رقم ان کو واپس کی جائے گی.
صحیح.
اور ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے, یعنی جو ان کے بیٹے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اتنی ہی رقم وصول کریں.
صحیح.
یہ سوچ کے رقم کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو یہ درست نہیں ہے.
صحیح.
تو جو شریعت کا ضابطہ ہے اس کے مطابق اتنی ملے گی. اب اگر یہ زائد لیتے ہیں تو یہ سود کے زمرے میں آ جائے گی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو اب یہ گویا کہ 460 سے اوپر جس رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ نفع ہی بنے گا, قرض کا نفع بنے گا, اور یہ قرض کا نفع لینا یہ شرعاً سود ہوتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے.
اچھا, یہاں پر جو میرے ذہن میں بات آ رہی وہ یہ کہ عموماً لوگ اس کو سونے سے کمپیئر کرتے ہیں, سونے سے ملاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آج سونا 50,000 روپے تولہ ہے, تو اس دور کے اندر 100 روپے تولہ تھا, تو 450 سے مراد یہ ہوئی کہ 4.5 تولہ سونا ہو گیا, تو یوں 2.5 لاکھ روپے آپ دیں. اگرچہ آپ نے جواب تو دے دیا, لیکن لوگ کمپیئر سونے سے کرتے ہیں.
اس میں اگر آپ اس طرف کمپیئر کر رہے ہیں, تو اب اگر فرض کیا کہ اگر سونا جو ہے وہ اس کا ریٹ 460 سے بھی نیچے ہو جاتا,
ٹھیک,
تو کیا یہ 250 روپے کا ہو جاتا تو 250 روپے لیتے؟ ہرگز نہیں لیتے, تب بھی 460 ہی کا مطالبہ ہوتا.
صحیح.
یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ سونے سے توازن کیا جا رہا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا ضابطہ کیا ہے.
ٹھیک ہے,
شریعت کا ضابطہ یہی ہے کہ اگر آپ نے سونا لیا ہے تو سونا واپس کریں گے, اگر آپ نے نقدی لی ہے تو نقدی واپس لی جائے گی. یعنی ایک ضابطہ ہے کہ قرض مثلی چیز سے لیا جائے گا اور اسی کی مثل لوٹائی جائے گی.
صحیح.
تو جو رقم انہوں نے لی ہے اسی کی مثل لوٹا رہے ہیں.
صحیح.
تو اب ان سے زائد کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ سونا دیتے, اب اگر وہ ایک تولہ فرض کیا 460 روپے کا تھا اس وقت, اب وہ ایک تولہ ہی لیتے, اب وہ تولہ چاہے 60,000 کا ہو جاتا یا 50,000 کا ہو جاتا, تب بھی وہ تولہ ہی لینے کے پابند تھے. اب اگر قیمت اس طور پر بڑھ گئی ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, لیکن رقم دے کر سونے کا مطالبہ کرنا یا اس کو سونے سے کمپیئر کرنا یہ درست نہیں کہ اس نے سونا لیا ہی نہیں, اس نے رقم لی ہے اور وہ رقم ہی واپس کرے گا.
صحیح.
اور وہ رقم ہی واپس کر رہا ہے. تو اب اگر اس کو سونے سے کمپیئر کر کے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے, یوں تولے اور معاشے کا حساب کریں گے, تو پھر یہ سود اور ناجائز کے زمرے میں آ جائے گا.
ٹھیک ہے. پرنسپل صاحب تھے, جو بچے غیر حاضر ہوتے ہیں ان سے جرمانہ لیا جاتا ہے, شرن ایسا
جرمانہ جو ہے یہ مالی تعزیر ہے.
ٹھیک.
یعنی کہ مالی طور پر کسی کے اوپر کوئی چیز لازم کر دینا.
ٹھیک.
کہ آپ غیر حاضر ہوئے تو فی غیر حاضری آپ 50 روپیہ دیں, 100 روپیہ دیں.
ٹھیک.
جو مالی تعزیر ہے یعنی مالی طور پر کسی کو تعزیر لگانا, یہ شریعت کی نظر میں ناجائز و حرام ہے.
ٹھیک.
تو اس طور پر جرمانہ لینا, بچوں سے وصول کرنا یا کسی سے کسی بھی طور پر کوئی مالی جرمانہ لگا دینا, یہ ناجائز و حرام اور گناہ والی بات ہے.
ٹھیک.
تو اس سے بچنا ضروری ہے.
ٹھیک. جی مزید کال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے مسجد میں عموماً سب چھوٹی چھوٹی نوٹ دیتے ہیں اور وہ جو چھوٹی نوٹ ہوتی ہے اس کا چھٹا لے کے بڑی بندی ہوئی نوٹ دے دیتے ہیں, تو کیا مسجد میں سے ایسے چھٹا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال.
شہباز الدین بات کر رہا ہوں جیلم سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری خالہ کے گھر میں اخروٹ کا درخت لگا ہوا ہے اور وہ کرائے کا مکان ہے اور وہ کرایہ بھی دیتی ہیں, کیا اس گھر سے جو اخروٹ کے وہ گرتے ہیں نیچے کیا وہ اٹھا کر کھا سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں, جبکہ وہ مالکن کہتی ہے کہ آپ اس پر کوئی آتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے. مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے عموماً ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینے, تو مثال کے طور پر اس کے پاس 100 کا نوٹ تھا تو اس نے 50 روپے دینے تھے, تو اس نے 10-10 کے 5 نوٹ اٹھائے اور باقی اس میں دے دیے, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
یوں چھوٹے نوٹ لے لینا اور بندھے دے دینا تو یوں کوئی شرن ناجائز نہیں ہے. اسی طرح ریزگاریاں ہوتی ہیں اور وہ ریزگاریاں جو ہے وہ تبدیل کروا لی جاتی ہیں, تو یہ بھی شرن کوئی ناجائز بات نہیں ہے.
ٹھیک.
اصل بات یہ ہے, اصل ضابطہ یہ ہے, جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جس مقصد کے لیے دیے ہیں تو اسی میں خرچ کیے جائیں.
صحیح.
تو اب یہ کہا گیا کہ آپ یہی نوٹ مسجد میں خرچ کریں, اپنے ذاتی استعمال میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ میں ان کو خرچ کر لوں اور ان کے بدلے میں میں دوسرے رکھ لوں.
صحیح.
تو یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
کیونکہ دینے والوں نے ہمیں وکیل بنایا ہے.
صحیح.
اور مسجد میں دینے کے لیے دیا ہے.
صحیح.
اگر ہم اس کو ذاتی طور پر خرچ کر کے پھر دے بھی دیں تو ہم نے جو وہ ذاتی طور پر خرچ کیا ہے وہ ناجائز کیا ہے. اب اس خرچ کرنے کا تاوان جو ہے اگر یہ متولی کے قبضے میں نہیں آئے ہیں تو جنہوں نے وہ رقم دی ہے ان کو دینا پڑے گا. یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ در حقیقت خرچ نہیں کرنا ہوتا, بلکہ رقم دینے والے کی طرف سے بھی یہ عرفن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جو ریزگاری دے رہا ہوں یہ مسجد والے اس کو تبدیل کروائیں گے. اور جیسے بینک وغیرہ میں بھی جمع کرانے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو ظاہر ہے کہ وہی والی رقم واپس نہیں ملتی ہے.
صحیح.
تو اس طور پر اگر کھلے لے لیے اور بندھے رکھ دیے ہیں, دے دیے ہیں, تو اس کے لینے اور دینے میں کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے, ایسا کرنا جائز ہے.
ٹھیک. خالہ نے جو گھر لیا تھا کرائے پر اس میں اخروٹ کا درخت ہے, تو کیا وہ کھا سکتی ہیں جبکہ جو ان کے مالک ہیں ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟
جی جو کرایہ دار ہے, کرایہ دار کو مکان کا نفع, مکان کی منفیت استعمال کرنے کا حق حاصل ہے. اور مکان کا نفع ہے اس کی رہائش.
صحیح.
تو وہ مکان کے اندر رہائش رکھ سکتا ہے.
صحیح.
مکان کے اندر موجود چیزوں کا وہ مالک نہیں ہے.
صحیح.
یعنی جیسے کہ وہ کھڑکی اکھیڑ کے بیچ دے.
صحیح.
دروازہ توڑ دے, تو اس طرح کی چیزوں کا اس کو اختیار نہیں ہوتا ہے, وہ مکان کی منفیت کو استعمال کر سکتا ہے. تو اسی طرح اگر کرائے پر لیے ہوئے گھر میں درخت ہیں, جیسے بعض اوقات پھلدار درخت ہوتے ہیں یا بعض اوقات ناریل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں, تو اب کرایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مالک بھی میں ہو گیا ہوں, حالانکہ وہ درختوں کا مالک نہیں ہوا. درختوں کا مالک وہی ہے کہ جو گھر کا مالک ہے, تو درختوں کے اوپر جو پھل آئیں گے تو ان پھلوں کا مالک بھی گھر کا مالک ہے. تو اب اگر وہ اس کے کھانے سے منع کرتا ہے, لینے سے منع کرتا ہے, تو کرایہ دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھروں وہ جو گھر کے اندر درخت ہے اس کے پھل کھانا جائز نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اگر اس کو خدشہ ہے کہ بچے اٹھا لیں گے کھا لیں گے, تو یہ اس کو محفوظ کر کے مالک تک پہنچا دیں. اور اس صورت میں بالخصوص جبکہ مالک منع بھی کر رہا ہے تو یہ کھانا بالکل ناجائز اور گناہ والی بات ہے. تو جو کرایہ دار ہے وہ گھر کے نفع یعنی رہائش تو اختیار کر سکتا ہے, سکونت اختیار کر سکتا ہے کہ اس کا کرایہ دے رہا ہے, لیکن گھر کی چیزوں میں کوئی مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا ہے. تو وہ پھل مالک مکان کے ہیں, کرایہ دار کے نہیں ہیں, اس لیے اس کو بیچ بھی نہیں سکتا. اب جیسے یہاں باب المدینہ میں کراچی میں کوئی گھر لے تو بعض اوقات ناریل ہوتے ہیں, تو اب وہ ناریل کا سودا کر دے, اس کی فصلیں فروخت کرنا شروع کر دے اپنے طور پر, تو یہ اس کو جائز نہیں ہے اس کے لیے, بلکہ جو اس کا اصل مالک ہے اس سے رابطہ کرے. ہاں اگر اصل مالک اجازت دے دیتا ہے کہ آپ یہ فصل لے بھی سکتے ہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں, تو اس صورت میں اجازت ہوگی.
مدین شہر کے ناظرین, کتنی اہم گفتگو ہو رہی ہے, کتنا ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا دوران وضو سوپ یعنی صابن کو استعمال کر سکتے ہیں؟
جی استعمال کرنا جائز ہے.
ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاق دے دے تو اب دوبارہ اس سے نکاح کیسے کرے, کیا صورت بنے گی اس کا طریقہ؟
دیکھیے اگر طلاق دے دی ہے, 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ عورت اس شخص کے اوپر مکمل طور پر حرام ہو جاتی ہے. اب وہ عدت گزارنے کے بعد اس کے نکاح سے بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی.
صحیح.
اب اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ اس مرد کے علاوہ جس بھی مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. نکاح کرنے کا بھی اختیار ہے, نکاح نہ کرنے کا بھی اختیار ہے.
صحیح.
لیکن شریعت نے اور قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اس شخص کے لیے جس نے اس کو 3 طلاقوں کے ساتھ اپنے سے جدا کر دیا, یہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے.
صحیح.
اور نکاح کرنے کے بعد وہ اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو پھر یہ اس شخص عدت گزارنے کے بعد اس شخص کے نکاح میں آ سکتی ہے. اس سے پہلے نکاح میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو آگے کسی مرد سے نکاح کرنا یہ بھی عورت کا اختیار ہے. شریعت نے اس کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں آپ لازمی طور پر کسی سے نکاح کریں پھر اس سے طلاق لیں اور پھر دوبارہ اس کے پاس آئیں. تو نکاح کا معاملہ جو ہے وہ عورت عاقل بالغ ہوتی ہے, تو اس عاقل بالغ کا معاملہ جو ہے نکاح کا وہ خود اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہ تو اس کو کسی اور سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پہلے شوہر کی طرف واپس آنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہوگا اسی صورت میں کہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے.
صحیح.
اور پھر اگر کوئی جدائی کی صورت بن جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں یہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے. دوسرے مرد سے نکاح کرے گی اور نکاح کرنے کے بعد زوجیت کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کا قائم کرنا ضروری ہے,
یعنی جو ہم بستری کا جو معاملہ ہے وہ ضروری. ٹھیک. بہت تفصیلی جواب آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر جو جب نکاح ہوتا ہے نکاح کے وقت جو سگنیچر سائن لیے جاتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے؟ دوسرا ساتھ ہی یہ کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو کیا وہ خطبہ بھی ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے؟
نکاح میں خطبہ پڑھنا یا خطبے کا ہونا تو سنت ہے.
ٹھیک ہے.
اگر نکاح میں خطبہ نہیں ہوا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نکاح نہیں ہوا.
ٹھیک ہے.
نکاح در حقیقت گواہوں کی موجودگی میں, دو مرد گواہوں کی موجودگی میں یا دو عورتیں اور ایک مرد کی موجودگی میں مسلمان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا.
صحیح.
یعنی اگر میاں بیوی یا جو ہے مرد عورت ایجاب و قبول کر لیتے ہیں,
صحیح.
ایک یہ بولے کہ میں نے تم سے نکاح کیا, اور سامنے والا یہ بولے کہ میں نے اسے قبول کیا, یہ خود ایجاب و قبول کر لیں یا ان کے وکیل ایجاب و قبول کر لیں ان کی اجازت کے ساتھ, تو اس دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے نکاح پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے.
صحیح.
اب نکاح کا فارم بھرنا, اس کے اوپر سائن کرنا, یہ قانونی فارمیلٹیز ہیں.
صحیح.
یہ جو فارم بھرا جاتا ہے تو یہ نکاح کا کوئی جز یا حصہ نہیں ہے.
صحیح.
یہ قانونی فارمیلٹی ہے کہ اگر آپ کو کہیں ثابت کرنا ہو کہ آپ کا فلاں عورت سے نکاح ہوا, تو آپ ثابت یہ کر سکیں کہ ہاں بھائی یہ قانونی طور پر یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے, ہمارا نکاح ہوا. ورنہ شریعت کا جو تقاضا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں مرد و عورت کا آپس میں ایجاب و قبول کر لینا, اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. باقی پھر جو ہے وہ اس کی سنتیں ہیں, آداب ہیں کہ اپنا مسجد میں ہو اور لوگوں کو جمع کیا جائے, تو یہ جو ہے وہ لوازمات نکاح میں سے نہیں ہیں, یہ سنتیں اور آداب ہیں, تو ان کا بھی لحاظ رکھا. خطبہ, جیسے خطبے کا پوچھا گیا, خطبے کا ہونا, تو یہ نکاح کے اجزاء میں شامل نہیں ہیں یہ چیزیں.
سر, یہاں ایک میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا لڑکی اور دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اگر ہوا تو نکاح ہو جائے گا, اب جس طرح کے حالات ہیں, معاشرہ آپ کے سامنے ہے, بہت سارے ناظرین اس وقت یقیناً چینل پر ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, تو کیا ان کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا نہیں ہوگا؟ تو بڑا آسان سا نسخہ مل گیا, مطلب یہ کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں, دوستی یاری بھی ہوتی ہے اور اس طرح, یعنی ٹوٹل چار افراد ہی تو چاہیے, لڑکا لڑکی اور دو مرد, اور یہ نکاح ہو جائے گا بند کمرے میں, تو کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, اس کی حوصلہ افزائی یوں تو نہیں کی جائے گی, ورنہ جو شریعت کا تقاضا ہے, گواہوں, دو گواہوں کا موجود ہونا مطلب یہ کہ یہ اعلان ہے,
ٹھیک
ہے, کہ بھائی دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو یہ گویا کہ ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی وہ فلاں مرد و عورت آپس میں نکاح میں جڑ چکے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ خفیہ طریقے سے نہ ہو.
صحیح.
ورنہ امام شافعی کے نزدیک تو اعلان ہونا شرط ہے.
صحیح.
کہ اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے. تو بہرحال احناف کے نزدیک دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح تو ہو جائے گا.
صحیح.
لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی یوں کر لے.
صحیح.
کہ اس کی ترغیب نہیں دلائی جائے.
صحیح.
گی کہ کوئی اس طور پر اگر کر لے گا تو اس میں تہمتوں کا ایک دروازہ کھلے گا.
صحیح.
کیونکہ جب انہوں اگر فرض کیا کہ کوئی بند کمرے میں کر بھی لیتا ہے تو عام طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھپانا.
صحیح.
اب اگر فرض کیا کہ وہ دونوں مرد و عورت جا رہے ہیں تو لوگ تو یہی بدگمانی کریں گے کہ بھائی یہ کون ہے, ان کا تو کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ یوں نکاح ہوا ہو.
صحیح.
تو اس لیے کہا گیا مسجد میں ہونا.
صحیح.
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں بھائی فلاں مرد و عورت کا نکاح ہوا.
ٹھیک ہے,
تو اگرچہ کہ شرعی تقاضے پورے ہو جائیں گے, نکاح بھی ہو جائے گا, یعنی گواہوں کے موجودگی میں جو ہے وہ کفو وغیرہ کی شرط پائی جا رہی ہے, لیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ ہر کوئی یوں کرنا شروع کر دے.
صحیح.
اور پھر اس میں لڑکے کی بنسبت لڑکی کے لیے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, بلکہ دونوں فیملیوں کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, اور وہ ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس کا اندازہ جو ہے وہ عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے. جب اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ بہت شدید قسم کے مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح خفیہ نکاح کر لیتے ہیں, اب لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے, گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, تو اس لڑکی کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے. تو اب بعض اوقات یوں بھی دیکھنے میں آیا کہ اب اس نے کسی کو بتایا نہیں شرمساری کی وجہ سے, تو والدین اس کا دوسرا نکاح بھی کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ تو پہلے کسی کے نکاح میں موجود ہے.
موجود ہے,
اب تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اب وہ نکاح نہیں ہے بلکہ شرعی اعتبار سے تو وہ بالکل ناجائز اور گناہ والی بات ہو رہی ہے. اب اس میں اس طرح کی پیچیدگیاں ہیں, تو اس لیے جو شریعت نے ایک ضابطہ کار بیان کیا ہے اور ایک جو طریقہ بیان کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو محلے دار ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے, اب اگر یہ پتا ہوگا تو کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا.
صحیح.
یہاں اگر اس طور پر خفیہ طور پر کیا جائے گا کہ گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہے تو پھر جو آگے گناہوں کے دروازے کھلیں گے.
صحیح.
کہ اب اگر فرض کیا کہ آگے نکاح یوں خفیہ ہوا اور اس کا آگے نکاح کر دیا گیا, تو اب یہاں پہ لڑکے کو عام طور پر اگرچہ کم نقصان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے, ورنہ دینی اعتبار سے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے.
صحیح.
کہ اس کی بیوی جو شرعی طور پر ہو چکی ہے اب وہ کسی کے ساتھ رہ رہی ہے.
صحیح.
یعنی کہ جو اس کا دوسرا نکاح وہ تو ہوا ہی نہیں ہے.
صحیح.
لیکن وہ حقیقی اعتبار سے تو اس کی زوجہ ہے.
صحیح.
تو لیکن اس کے لیے جو لڑکی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں, گناہوں کے دروازے دونوں کے لیے کھلتے ہیں, لیکن زیادہ پیچیدگیاں پھر عورت کے لیے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو نہ صرف اپنے لیے رسوائی اور شرمندگی کا, نہ صرف دنیا میں سبب بنے بلکہ آخرت میں بھی یہ رسوائی اور شرمندگی کا سبب بنتا ہے, اور پھر یہ گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی رسوائی اور شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے.
ماشاءاللہ, بہت پیارا جواب اس حوالے سے ارشاد فرمایا. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میں جی ضلع بکر سے بات کر رہا ہوں, عبدالرحمان نام ہے جی میرا. میں جی رنگ کا کام کرتا ہوں اور میں نے 2000 ابھی مزدوری مکائی ہے اور دیہاڑیوں کے حساب سے 2400 روپے مزدوری بنی ہے. اگر وہ 400 مالک مجھے دے, مجھے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
یہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 2000 طے کیا ہے.
صحیح.
رنگ کرنے کا.
ٹھیک ہے.
اب دیہاڑیوں کے اعتبار سے, فی دن کے اعتبار سے جو حساب لگائیں مزدوری جو ایک مزدور لیتا ہے, تو اس اعتبار سے 2400 بن رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان سے یہ مطالبہ کروں
400 روپے,
400 مجھے اور دیں, تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں, اصل تو انہوں نے ایک لم سم پہلے طے کر لیا کہ یہ فرض کیا کہ میں رنگ کروں گا اور 2000 لوں گا. تو شرعی اعتبار سے تو 2000 ہی طے ہوئے ہیں. تو اب 2000 میں کام مکمل کر کے دینا ہے.
ٹھیکہ جو لیا,
جی ٹھیکہ لیا ہے. اب اگر آپ اس کو دنوں پر تقسیم کریں گے, کیونکہ دنوں کے اعتبار سے تو بات ہوئی نہیں, ٹھیکہ دیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ لیٹ کریں, سویر کریں, ہمیں آپ کی یہ جو ہے وہ ذمہ داری, ہمیں 2000 میں کام مکمل کر کے دے دیں. تو اب اگر جو ہے وہ کام فرض کیا زیادہ ہو گیا, یہ آپ کو پہلے سے دیکھنا چاہیے تھا کہ زیادہ ہے یا کم ہے, لیکن اب آپ اس کو دنوں کے اوپر تقسیم کر کے اگر اجرت کو یوں تقسیم کریں گے تو شرعاً جو زائد بنتا ہے تو وہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. یہ پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کتنا کام ہے, کتنے دن لگیں گے, تو اسی اعتبار سے آپ کو اجرت طے کرنی چاہیے تھی. اب جب 2000 طے ہو چکا تو اب 400 کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر وہ اپنی رضا مندی سے خوشی سے دے دیتے ہیں تو اس صورت میں لینا بھی جائز ہے.
ٹھیک جی, مزید کون؟
محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی اس انداز سے کاروبار کر رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائی جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے اور اشیاء وہ فروخت کرتے ہیں, اور دوسرے اسلامی بھائی کے پاس پیسہ ہے, اب وہ جو بزنس کرنے والا گھوم پھر کے اپنا کاروبار کرتا ہے, اس میں جو وہ اشیاء بیچ رہے ہیں اس میں تقریباً پر پیکٹ 15 سے 20 روپے بچت ان کو آتی ہے. اب جو انویسٹمنٹ ساتھ اپنا پیسہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے 5 روپے فی پیکٹ مجھے اس میں سے آپ دیں تو یہ پیسہ میں آپ کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں, تو آیا اس طرح کا لین دین کاروبار کرنا درست ہے؟
جی انشاءاللہ اس کرتے ہیں. اگلی کال.
میرا نام طاہر ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ مسجد میں ہاتھوں کو دونوں انگلیوں کو کینچی بنا کر بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
جی انشاءاللہ. انویسٹمنٹ کا صحیح جو شرعی طریقے کار ہے ارشاد فرمانے, جو انہوں نے بھی بتایا کہ پر پیکٹ جو بچت ہوتی ہے 5 میرے ہوں گے.
دیکھیں, وہ تو ایک پوری مفصل ایک بیان ہے.
جی جی.
جو ان کی صورت بنے گی یہ مداربت کی بنے گی.
ٹھیک ہے.
یعنی ایک شخص کے پاس پیسہ ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس پیسے سے چیزیں خرید کر فروخت کرے گا. اب جو فروخت کرنے والا ہے, بیچنے والا ہے, اس کو اس بات کا تجربہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا پیکٹ جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر لاگت 10 روپے آتی ہے اور 5 روپے اس کے اوپر نفع حاصل ہوتا ہے. تو اب یوں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ انویسٹر کو ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں 5 روپے نفع ہو رہا ہے, آپ کو 5 روپے نفع ملے گا. تو اب وہ انویسٹر جو ہے وہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے کہ ایک شخص پیسے انویسٹ کرے اور دوسرا کام کرے. شرن یہاں تک تو جائز ہے کہ ایک پیسہ انویسٹ کرے دوسرا کام کرے, لیکن اس کے آگے جو پر پیکٹ طے کیا جاتا ہے کہ پر پیکٹ آپ اتنا نفع دیں گے
صحیح.
تو یہ والا اس طور پر نفع متعین کر لینا یہ جائز نہیں ہے.
صحیح.
یوں تو کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر 5 روپے نفع آتا ہے پر پیکٹ, وہ پیسہ انویسٹ کرنے والا لے لے تو پھر کام کرنے والے کو کیا ملا؟ یوں ہو سکتا ہے نفع کا جو تعین ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے کیا جائے. وہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو ہم پیکٹ بھیجیں گے پیسہ آپ دے دیں, اس سے مال خرید لیتے ہیں, وہ پیسے انویسٹ کرے گا اور یہ کام کرے گا.
ٹھیک.
اور نفع کی تقسیم پرسنٹیج کے اعتبار سے یوں کر لیں کہ جو نفع ہوگا وہ 70%, 30%, 50-50 آپس میں یوں تقسیم کر لیں گے, تو پھر جتنا بھی نفع آئے گا تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں اس کو تقسیم کر لیں. یوں نفع متعین کر لینا کہ پر پیکٹ آپ مجھے اتنا دیجئے گا.
صحیح.
تو اب اگر پر پیکٹ نفع ہوا ہی اتنا.
صحیح.
تو پھر کام کرنے والے کو کیا ملا؟ تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع طے کر لیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ درست ہو جائے گا.
ٹھیک. مسجد میں نماز کے انتظار کے اندر جب بیٹھتے ہیں, عموماً ظاہر نماز کے انتظار میں ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوتا ہے, تو کینچی ہاتھوں کی اس طرح بیٹھتے ہیں, تو ایسا بیٹھنا کیسا؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کر کے گھر سے مسجد کے ارادے سے نکلے تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا.
ٹھیک.
تو فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز اور ثواب نماز.
ٹھیک.
ایک تو نماز ہے اور ثواب نماز یہ کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا.
صحیح.
نماز کی طرف چل کر جانا.
ٹھیک ہے.
تو ان میں انگلیوں کو کینچی بنا کر ایک دوسرے میں ڈالنا یہ مکروہ ہے.
صحیح.
تو نماز کے اندر تو مکروہ تحریمی فرمایا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے جب مسجد میں بیٹھا ہو تو عام طور پر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے, بلکہ مسجد کے لیے جاتے وقت بھی.
صحیح.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کی کینچی بنانے سے منع فرمایا. جب بندہ نہ نماز میں ہو نہ ثواب نماز میں ہو تو پھر اس صورت میں اگر وہ کینچی بناتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے, اور بہتر یہ ہے کہ نہ کرے. اگر کوئی حاجت ہے ضرورت ہے تو کر سکتا ہے.
ٹھیک.
اور بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے.
ٹھیک. ایس ایم ایس جو موصول ہوئے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس میں تفصیل ہونی چاہیے لیکن تفصیل نہیں ایس ایم ایس میں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی غیر کی محبت دل میں گھر کر جائے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ نکلے تو اب اس کا کیا کریں, اس کا کیا جواب ہو؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, اور دنیاوی اعتبار سے جیسے جو اس طرح اپنا عذر پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی نہ نکلے تو کیا کریں.
صحیح.
تو ان کو اس طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے گھر والوں کی محبت کسی کے دل میں بیٹھ جائے.
صحیح.
تو پھر ان کے کیا تاثرات ہوں گے؟
صحیح.
جب یہ غیر کی محبت دل میں بٹھانے کا ایک عذر کرتے ہیں کہ بیٹھ گئے تو کیا کریں آپ.
صحیح.
تو جب معاملہ اپنا آتا ہے, اپنے گھر کی طرف آتا ہے.
صحیح.
تو اس وقت عام طور پر آدمی بہت زیادہ غیرت مند بن جاتا ہے.
صحیح.
اور معاذ اللہ قتل و غارت گریاں بھی ہو جاتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں. تو اس کو اس تناظر میں بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں یہ بولے کہ ان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ تو جب آپ کسی کی بہن بیٹی بہو کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھیں گے تو یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے.
صحیح.
اپنے آپ کو اس طرح کے فضولیات اور لغویات سے بچانا چاہیے, اور جو اسباب ہیں.
صحیح.
میلان کے کہ جس طرح فی زمانہ جو ہے وہ نیٹ کا استعمال ہے, موبائل کا استعمال ہے, اور جو ہے وہ پیکج کرا کے گفتگو, یہ سارے جو اس طرح کی سوشل میڈیا کا استعمال ہے, جو سارے اسباب ہیں ان اسباب کو ختم کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر اسباب کو ختم نہیں کریں گے کہ جو اسباب لے کر جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کی طرف مائل کریں گے, شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندے کی آخرت تباہ ہو کر گناہوں کی وادی میں ایسا بھٹک جائے کہ جہنم کی گہرائیوں میں جا کر گرے. تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, عبادتوں میں دل لگانا چاہیے. جب عبادتوں میں دل لگے گا تو ساری چیزوں سے دل جو غیر اللہ کی محبتیں ہیں وہ ساری ہٹ جائیں گی انشاءاللہ.
مزید کون؟
میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کسی بندے کو پیسے دے دیتا ہے, مثال کے طور پر 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے, اس شرط پہ کہ اسے مہینے کے آخر میں یا سال کے آخر میں 1 لاکھ کے اوپر 5,000 یا 10,000 روپے زیادہ دے گا. تو میرا سوال یہ ہے کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟
جی کیا فرمائیے؟
جی بالکل, یہ واضح سود ہے کہ کسی کو پیسے دے دینا اور پھر یہ کہنا کہ سال کے آخر میں آپ مجھے اس کے اوپر 5-10,000 روپے دے دیجئے, تو یہ گویا کہ اس نے اس کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر اس نے نفع حاصل کیا, اور یہ خالص سود ہے, ناجائز و گناہ ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا نام محمد ذیشان ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم شادی وغیرہ میں کسی کو ایل ای ڈی ٹی وی گفٹ کر سکتے ہیں؟
جی ایل ای ڈی وغیرہ.
جی ایل ای ڈی ٹی وی یا جو ایل ای ڈی ہے فی نفس ہی, اس میں تو کوئی, یہ تو ایک آلہ ہے. اصل میں جو اس کا دار و مدار ہے گناہ اور ثواب کا, وہ اس کے چلانے والے پر ہے. اگر چلانے والا اس کو نیک اور جائز کاموں میں استعمال کرتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے, مدنی چینل علم دین کی نیت سے دیکھتا ہے, جائز پروگرام ہیں ان کو دیکھتا ہے, تو اس صورت میں وہ ثواب کا حقدار ہوگا اگر نیت ہے ثواب کی. اور اگر وہ اس کو گناہوں میں استعمال کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اب جو دینے والا ہے, صرف دینے والے کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی دکان سے چھری یا چاقو لے جائے اور خدا نہ خواستہ اس چھری اور چاقو سے کسی کو مار دے, قتل کر دے, تو یہ دینے والے کا قصور نہیں ہے, یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے. کہ استعمال کرنے والا اگر اس کا جائز استعمال کرے گا تو جائز ہے, اور اگر اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو گناہ کا حقدار ہوگا. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ دینے والے کے اوپر گناہ ہے, دینا تو جائز رہے گا, لیکن اگر یقین ہے اس حد تک کہ ہاں بھئی یہ, جیسے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈرامے دیکھنے ہیں, فلمیں دیکھنی ہیں, آپ ہمیں پیسے نہیں دیجیے, آپ ہمیں یہ لے کر دے دیجیے, تو اس صورت میں لے کر دینا جائز نہیں ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو لے کر دینا تو گناہ نہیں ہے, استعمال اگر اس کا غلط کیا جائے گا تو پھر استعمال کرنے والا گناہگار ہوگا.
ایک ایسے میں تھوڑا سا درد بھرا لگ رہا ہے مجھے اس حوالے سے کہ میرا نکاح ہوا 2 سال ہو چکے ہیں, رخصتی نہیں ہوئی, ظاہر اس کے اندر ہے بھی نہیں کہ یہ کون ہے, یعنی مرد ہے یا عورت ہے. آپ ہمارے بڑوں کو سمجھائیں, کچھ کریں.
دیکھیے اس میں بڑوں کو نہ صرف اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دینے چاہیے, اور فی زمانہ اس زمانے میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو بچوں کو گناہوں سے بچانا چاہیے, اور اگر نکاح کیے ہیں تو پھر رخصتی میں بھی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر لڑکا ایسا ہے کہ جو نا نفقہ دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور اپنا گھر چلانے پر قدرت رکھتا ہے, تو پھر خواہ مخواہ کی رکاوٹ نہیں لگانی چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کی شادی ہو جائے, فلاں موسم آ جائے, اتنے پیسے آ جائیں, تو اس طور پر جو ہے وہ رکاوٹ لگی رہتی ہے. تو یہ رکاوٹ بعض اوقات چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھول سکتی ہے, اور اس میں کچھ ہمارا یعنی معاشرتی طور پر بھی ایک قصور ہے کہ ہم نے شادی کو ایک مشکل ترین فنکشن بنا دیا ہے, کیونکہ اس کی تیاری میں اتنے اخراجات اتنے ہوتے ہیں, تو اس کے اخراجات اکٹھے کرنے میں سالوں کے سال لگ جاتے ہیں. اگر ہم یہ جہیز والی جو صورتیں ہیں, جو بھاری بھاری جہیز دینے والی صورتیں ہیں, اگر ہم ان کو ختم کر کے سادہ طریقے سے بالکل جو ہے وہ نکاح اور پھر اس کے بعد رخصتی کی جو ہے وہ رسم ادا کر لیں تو اس صورت میں بہت سارے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم سوچتے رہتے ہیں، جو بچی والا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں، بچے والا سوچتا رہتا ہے اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں، تو ان پیسے اکٹھے کرنے میں ہی سالوں بیت جاتے ہیں اور یہ جو وقت ہوتا ہے یا یہ جو عرصہ ہوتا ہے تو اس عرصے میں گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو والدین کو گناہوں کے دروازے بند کرنا چاہیے، کھولنے نہیں چاہیے۔
مدنی شہر کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا یہ ہمارا سلسلہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔